لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يحصينا ما العادون ولا يودي حق المجتهدون الذي ليس على صفته حد محلول ولا ذات موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين البر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الصافية الشرف الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سواء مريم محمد وعلى اجزاء الكرامي. سورہ تکاثر کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، کیا تمہیں کثرت مال اور اولاد نے ہم سے دور کر دیا ہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو. کلا سوف تعلمون، نہیں، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، نہیں، علیہ السلام، عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم یقین لترون الجحیم، نہیں، اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو تم جہنم کو دیکھ سکتے تھے. ثم لترون عین اليقین، اور کاش کہ تمہارے پاس عین یقین ہوتا تو تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ سکتے تھے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسانوں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر انسان کو ان نعمتوں کا جواب دینا ہے جو اس نے اللہ کی طرف سے لیا ہے. عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کی آخری مجلس میں میں آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ایک غرور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے علم یقین کیا تھا اس کے بارے میں بات کر لی، دوسرا میں نے آپ کے سامنے عین الیقین کے بارے میں گفتگو کی، اور تیسری چیز حق و یقین کے بارے میں گفتگو کی اور دو مجالس سے میں آپ کے سامنے اسی اثرات حق و یقین کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آخر حق و یقین کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو پہلا اثر جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حق و یقین کے بعد اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اور بندگی پروردگار ہے کیا چیز, اس کو بھی میں نے اپنی حد تک کوشش کر کے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. آج ایک مسئلے کے بارے میں عزیزان گرامی میں اور آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج ہمارے ذہنوں میں ایک مسئلہ ہے اور ہم اس کی صحیح تصویر اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کو کس کے لیے بھیجا گیا, ہمارے لیے یا خود اللہ نے انبیاء کو ان کی ذات کے لیے ہی بھیجا ہے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ اب الفاظ بدل دوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا اور اولیاء کا معصوم کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے یا نہیں, وہ درجات لے کر آتے ہیں؟ الفاظ بدل کے یہ کہہ دوں کہ یہ درجات لے کر آتے ہیں, ان کا درجہ بلند ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, جو اللہ نے دے دیا بس وہی ہے. اب چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ایک انسان کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ اپنی ذات کے لیے آئے ہیں, وہ اپنے کمال کے لیے آئے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ جواب خود دے دیجئے تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ انبیاء آئے ہیں اپنے لیے یا آئے ہیں ہمارے لیے؟ آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ ہمارے لیے آیا ہے. اگر آپ کہیں گے تو بڑی مشکل ہے اور بڑی پیچیدہ مشکل ہے. دیکھیے دنیا کا قانون اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ ہر ادنا چیز کو اوپر والے کے لیے قربانی دے رہا ہے, ہر نچلی چیز کو نچلی مخلوق کو کم گریڈ کی مخلوق کو اپر گریڈ کی مخلوق کے لیے قربانی دینا ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صرف ان کس کے لیے قربانی ہمارے لیے دی کہ قربانی ہم آپ نے اپنے لیے اور اللہ کی قربت اور رضا حاصل کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ناقص انسان کے لیے امام نے جا کے کربلا میں اپنی گردن کٹوائی. شہادت عظمیٰ امام نے جس شہادت عظمیٰ پر امام فائز ہے یہ تصور کرنا غلط ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے. اب ایک مسئلہ میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس مقدمے پر تاکہ اپنی بات کہہ سکوں. عزیزان گرامی دیکھیے اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے نبات, ایک پیدا کیا ہے جماد. جماد پہلا مرحلہ مخلوق کا, یعنی دنیا میں جو پہلی چیز جو پہلا جسم اور مخلوق ہے وہ جمادات کی ہے. اس کے بعد آتا ہے نباتات, اس کے بعد آتا ہے حیوان, اس کے بعد آتا ہے انسان. انسان کے مل کے تقریر ہے اولیاء انبیاء اور سیا, آگے اوپر چلے جا رہی ہے جتنی چاہیے ہے انسانوں کی کیٹیگری. آج قرآن یہ کہتا ہے سورہ واقعہ اٹھا کے پڑھیے کہ اے انسان ہم نے تمہیں تین طرح کا بنایا, مقربین, اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. یہ سورہ واقعہ میں آپ تینوں کو بتایا گیا. اب اسی سورہ واقعہ میں ایک استدلال اور ایک آرگومنٹ لگایا جاتا ہے. آرگومنٹ کیا قیامت پہ تمہیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اے انسانوں, قیامت کے اوپر تمہیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو جان لو تمہارا حشر کیا ہوگا. اب اللہ نے ایک دلیل پیش کی. دلیل کیا پیش کی؟ دلیل یہ دی کہ انسانوں, تمہاری عقلوں کو کیا ہو رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے. کیسے؟ بارش کے ذریعے سے. اب زندہ کرنے سے اس کی طاقت, اس کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ انرجی قربان ہو جائے نبات پر. یہی وجہ ہے کہ جب انرجی اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے اس کو فراہم کرتا ہے, زمین کو طاقت فراہم کرتا ہے, اس کی زندگی کے دور الفاظ بدل کے کہ زمین میں جب زندگی اللہ دیتا ہے تو آپ زندگی سے کہتا ہے, زمین تیری زندگی کا مقصد یہ ہے, تجھے جو میں نے زندہ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اپنے سے اونچی مخلوق کے لیے پیش کر دے. اب وہ ہاتھ چھوڑ کر کیا کرتی ہے؟ اپنی ساری طاقت, اپنی ساری زندگی ایک درخت کے حوالے کر دیتی ہے. اب یہ درخت کا کمال, زمین کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمین کا کمال ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی نبات کے لیے قربان کر دی. آگے بڑھیے, جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں. نبات کو جب پیدا کیا تو اللہ نے یہ نبات سکھا کہ ایک زندگی دیتا ہوں, ایک شرط, اپنے سے اوپر والی مخلوق کے لیے تجھے قربانی دینا ہے. دے رہا ہے آپ, دے دے, تیرا شرف یہ ہے, جیسے قربانی دے گا تو ہمیشہ کے لیے وجود پا جائے گا. اب آگے, اس نے قربانی دی, کیا ہوا؟ جانوروں اور انسانوں کا نقبہ بن گئی. جانوروں اور انسانوں کا یہ نبات نقبہ بن گیا. آگے بڑھیے, حیوان سے کہا اللہ نے, اے حیوان تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان تجھ سے فائدہ اٹھا لے, اور اگر تیری زندگی انسان کے کام نہیں آئی تو تو جان لے تیری زندگی کامیاب نہیں ہے. حیوان نے وہ پیش کر دیا. تو آپ دیکھیے ہوتا کیا رہا ہے, نچلی مخلوق اوپر کے لیے کیا کرتی ہے؟ اپنی زندگی پیش کرتی ہے, کفالہ حاصل کرتی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جانور نے انسان کے لیے تو قربانی پیش کر دی اور کمال حاصل کر لیا, اب انبیاء انسان کے لیے, یہ تو الٹی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اشرف مخلوق ہے, ایک چھوٹی مخلوق کے لیے آ جائے. اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, آپ دیکھیے, اور پھر ایک مثال دیتا ہوں. حدیث میں ہے عجیب ہی جملہ, اور آپ ایک سلوات بھی پڑھتے ہیں, اب ایک حدیث نہیں تو حدیث پڑھوں گا, کیونکہ وہ حدیث بھی آ جائے تو ایک اور حدیث پڑھوں گا. حدیث کا جملہ کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے لیے پڑھتے ہیں, جب تشہد ختم ہوتا ہے تو یہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ تقبل شفاعتہ ورفع درجتہ. اے اللہ, پیغمبر کی شفاعت کو قبول کر لے اور ان کے درجے کو بلند کر دے. تو یا تو آپ دعا کر رہے ہو نا, تو آپ کی دعا کا جو فائدہ نہ ہو تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کے درجے کو فکس کر دیا گیا تو دعا کرنے کا کیا مطلب؟ دعا تو ہمیشہ ایسی چیز کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جہاں ترقی کا امکان ہو, ہے نا؟ ایک سلوات بھی ہے ہمارے وہاں بھی ہے, اسی مفادی میں آپ دیکھیے, اللہم آتے درجت رفیعتا, یہ پڑھتے ہیں پیغمبر کے لیے, ان کی درجے کو بلند کر دے, ان کو مقام محمود عطا کر دے, فضیلت دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, یہ سلوات کے جملے ہیں. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر جو روایت سنایا جاتا تھا وہ آج شب جمعہ بھی ہے, بڑی مناسب حدیث ہے یہ کہ امام صادق علیہ السلام, جانے بہت سارے
ترجمہ اللہ اپنے نبی کے علم میں ایڈیشن کرتا ہے. اب ہم سوچے مجھے پیغمبر نے دنیا سے رخصت کر چکے ہیں, پیغمبر کو رخصت, اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, ورنہ بہت مدد سے درکار ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حدیث کا جملہ ہے ہر شب جمعہ اللہ اپنے پیغمبر کے علم میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے حدیث کہتی ہے وہ حدیث علم جو ہے منتقل ہوتا ہے رسول اللہ سے کدھر, علی علیہ السلام تک, علی علیہ السلام سے دوسرے امام, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, آخر امام تک, آخر امام تک. تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ امام آج موجود ہے, پیغمبر ہماری نگاہ میں وہ حیات نہیں رکھتے جو ہم ایک حیات رکھتے, لیکن پیغمبر کی حیات ہے, پیغمبر ہے حیات, وہ حیات برزخی ہو یا کچھ اور ہو لیکن پیغمبر کی حیات ہے. علم بھی اضافہ ہو رہا ہے, ان کے علم کے اضافے ہونے سے امام زمانے سے ان کا علم اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ گنجائش تو بہرحال پائی جاتی ہے کہ نبی کا بھی درجہ بلند ہوتا ہے. تو اگر نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے, یہ کہنا نبی کی شان کے خلاف ہے یا نبی کی شان کے مطابق ہے کہ نبی کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اب آئے غلط بات ہے سیدھا, لیکن ابھی اس کو آج تک ہم نے سمجھا نہیں یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. وہ کیا بات ہے کہ دیکھیے اللہ نے اپنے میاں کو دو چیزیں بتائی, ایک طاقت دیکھ رہے تھے ان اللہ استفا کے متحر کے, اے اللہ, اے اللہ اللہ کہتا خود, اے بلا میں نے تم کو چن لیا, سلیکٹ کر لیا, ہم نے تمہیں پاکیزہ بنایا, ہم نے تمہیں نبی بنایا, ہم نے تمہیں رسول بنایا, ہم نے تمہیں امام بنایا. یہ پاور گاڈ گفٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پاور گاڈ گفٹڈ ہے. لیکن اب اس پاور سے پیغمبر خود بھی کچھ ایڈیشن کرتے ہیں یا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے, کیا ایڈیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بس ایک مثال لے کر اپنی بات سمجھا لو آپ کو. آج ہمیں مال دو طرح کا ملتا ہے, حلال مال کی بات کر رہا ہوں, حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, حلال مال ہمیں دو طرح سے مل سکتا ہے, ایک گاڈ گفٹڈ جو اللہ نے ہر آدمی کے پیدا ہونے کے ساتھ لکھ دیا ہے اور اس کو مل ہی جائے گا. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر تم نہیں گئے تو اللہ تم تک اس کو پہنچا دے گا. یہ کیسا ہے کہ اگر تم نہیں گئے تو تم تک اللہ پہنچا ہی دے گا, حتیٰ یہ تک ہے کہ اگر تم مرنے کے قریب پہنچ گئے تو مرنے نہیں دے گا تمہیں, اللہ وہ رزق کھلا کر تمہیں اس دنیا سے اٹھائے گا. ایک وہ ہے, ایک وہ ہے جو آپ کو خود اپنی قابلیت ثابت کر کے لیتے ہیں اللہ سے, دینے والے وہ بھی ہے اللہ ہی, لیکن کب جب اللہ کے سامنے آپ اپنی قابلیت ثابت کر دیجیے تو دیتا ہے, اس کے بغیر دیتا نہیں ہے. مثال میری ہے, ایک آدمی آخر وقت میں اپنے بیٹے کے لیے لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا, جیسے ہی اس نے آنکھ بند کی شریعت کے قانون کے مطابق اب کس کو ملے گا, وارث کو ملے گا, بیٹے کو ملے گا. اس میں ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ لاکھ چاہے کہ نہیں, وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ون ٹر نکالنے کے بعد جو آپ باقی آپ کے بچے کو ہی ملنے والا ہے, آپ چاہے یا نہ چاہے دونوں صورتوں میں اگر چھوڑ کے گئے ہیں مل جائے گا. اب آپ بڑے خوش ہوئے, بابا جان بڑا پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب اس کی دو صورت ہے, چاہیے وہ بچہ چاہے تو بازار میں لے آ کے انویسٹمنٹ کرے اور لاکھ ہے تو دو لاکھ بنا لے, ایک صورت یہ ہے نا, ایک صورت. تو ایک تو اس کے پاس باپ کی ہے, لیکن باپ کی کمائی سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں, ہمیشہ امکان پایا. بس یہی بات پیغمبروں کے لیے ہے, ایک طاقت اللہ دے کر بھیجتا ہے اور اس طاقت کو استعمال کر کے جتنا چاہتے ایڈیشن کر لیتے ہیں. جتنا چاہتے ہیں ایڈیشن کر لیں, اور یہ کمال ہر روز ان کا بڑھتا رہتا ہے, ہر روز بڑھتا رہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور کیوں پیدا ہوا کہ پیغمبر کا درجہ بڑھے گا. اب مسئلہ ہے کہ جب وہ اپنے سے قیاس کرتا ہے تو ظاہر پیغمبر کا درجہ تو ویسے ہی بڑھا ہے. ہاں تم تو پیغمبر کی خاک بھی نہیں ہو, لیکن یہ درجہ دینے والا اللہ ہے جس کے کوئی درجے کی کس کی ذات نہ متناہی ہے, جس کی طاقت نہ متناہی ہے, جس کی فضیلت نہ متناہی ہے, جس کا کمال نہ متناہی ہے. اب جب بندہ اس کے راستے میں نکلتا ہے تو دوڑتا بھی زندگی بھر رہے اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ وہ درجات ہے جو انبیاء حاصل کرتے ہیں. اب تو جملہ کہنا چاہتا ہوں بس نتیجہ نہیں, ہمیں اس مرحلے تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ جناب عباس کے لیے جملہ اور کی زیارت ملتا ہے, السلام علیکم یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسول. کل میں نے آپ کے سامنے اللہ کا بندہ ہونا کتنی فخر کی بات ہے یہ بتا دیا. اب ایک مسئلہ کیا ہے, باب الحوائج کا ہے کہ کسی کی زیارت میں معصومین کو چھوڑ دیجیے, معصومین کے ساتھ الگ ہے. باب الحوائج کے علاوہ کسی کی زیارت ہم کرتے ہیں غیر معصوم کی تو ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا, السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول. اب ایک بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے, اور بہت بحث اگر آپ دیکھیے تو آج بہت ساری بحثیں ہماری کتابوں موجود ہیں کہ باب الحوائج کے پاس علم کتنا, آخر چھوٹے حضرت نے اس کمال کو جو پایا ہو کیوں کر پایا. تو آپ عزیزہ نے گرانی چیز روح کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پہلی چیز اللہ یہ کرتا ہے کہ جتنی مخلوق ہے خدا کی ہر ایک کو اس کا پابند اور مطیع بناتا ہے, حتی جانوروں کو اس کا پابند بناتا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے اپنے پروردگار بن جاتا ہے اس وقت اللہ ہر چیز کو اس کے تابع بنا دیتا ہے, حتی جانوروں کو بھی اس کے تابع بنا دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جب تک آپ دیت کی منزل پر کوئی فائز نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو ملنے والا نہیں ہے. اب جب یہ اب آگے میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیسے باپ روایت نے عبدیت کے مراحل کو پورا کیا. ایک سمپل جواب اس کا یہ ہے کہ عبدیت کو مراحل کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا. اور باپ روایت کی زندگی میں کچھ ان کی خواہش ہے ہی نہیں. اگر اب باپ روایت کی خواہش ہوتی تو آج کل بنا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. باب الحوائج کی اگر خواہش اپنی پوری کیا ہوتا انہوں نے تو آج کل بنا کا نقشہ کچھ اور ہوتا تھا. اب ایک بحث ہے, میں وہ بحث آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو باب الحوائج کا ایک پہلو اجاگر کر سکوں. انسانی کمالات میں سے جس کمال کا اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے, وہ علم. خلقت کے بعد جس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا وہ علم. آدم کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے علم کا اعلان کیا. تو اللہ کی نگاہوں میں علم کتنا ہے. اب عزیزہ نے گرامی واقعی ایک چیز ہے کہ آپ کبھی غور کیجئے گا اس بارے میں کہ علم جو ہے باب الحوائج کو دینے کے لیے تو پیدا ہی ہوئے وہ اس گھر میں جہاں وحی اور نبوت کا گھر کہا جاتا ہے, شریعت کدے میں پیدا ہوئے اس میں تو کوئی بات. لیکن جو بحث ہمارے علماء نے کی ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے اور وہ علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ سلمان و من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. پوچھا گیا کہ بھائی آپ اہل بیت میں سے ہیں تو ان کی فضیلت کیا ہے, تو میں نے کہہ دیا سب سے بڑی فضیلت علم ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے آتانا العلم من البلایا والمنایا من اول آخر, ہم نے انہیں کائنات کا ہر علم عطا کیا, اول کائنات سے آخر کائنات تک ہر علم عطا کیا. اب کے انسان اس کی وضاحت کرنے جائے کہ علم منایا اور بلایا سب عطا کیا, تو ان کا واقع یہ علم منایا اور بلایا ہے کیا چیز؟ کہتے سلمان کو ہر وہ تاج بتاتی جو اس دنیا میں ہو چکی یا آئندہ ہوگی. اس قدر علم کس کو عطا کیا ہے؟ وہ کہتے ہم نے سلمان کو عطا کیا. اس بنا پر وہ کیا ہو گئے؟ سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن گئے, سلمان و منا اہل بیت کے خطاب سے نوازے گئے. ہے نا یہ بات؟ یہ اس سے نوازے گئے اسی بنا پر.